پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 206، بامقام جامعہ مسجد صفا، اہل حدیث، سیٹلائٹ ٹاؤن، راولپنڈی، مورخہ 25/2/2000۔ موضوع: حج کرنے سے پہلے اپنا عقیدہ درست کر۔ رابطے کے لیے شفیق الرحمان، نمبر 5533679، راولپنڈی، موبائل نمبر 0300511979، راولپنڈی۔
ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ہمارے لوگوں کی اکثریت ایسے افراد پر مشتمل ہے کہ جو بنیاد بنانے سے پہلے عمارت کی تعمیر کا سوچتے ہیں، حالانکہ عقل مند وہی ہے کہ جو عمارت بنانے سے پہلے بنیاد کی پختگی کا سوچتا ہے۔ عمارت اعمال ہیں اور اس کی بنیاد وہ عقیدہ ہے جس کو قبول کرنے کے بعد اعمال کیے جاتے ہیں۔ ورنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کان المشرکون یقولون لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ویقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدن قدن الا شریکا ہوا لک تملکہ وما ملک، یقولون ھذا وہم یطوفون بالبیت۔ مسلم شریف کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ زبان سے یہ کہا کرتے تھے، لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے سنتے، آپ فرماتے ویلکم قدن قدن، ویلکم تمہارے لیے بربادی ہو، تم برباد ہو جاؤ، بس اسی پر بس کر دو، جو الفاظ تم نے کہے ہیں اسی پر خاموشی اختیار کر لو، کیونکہ یہ بات تو توحید کی بات ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر مشرکین مکہ کہا کرتے تھے، الا شریکا ہوا لک، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں لیکن ایسے شریک ہیں ہوا لک جو تیرے ہی ہیں، تیرے اولیاء ہیں، تیرے نیک بندے ہیں، تیری مخلوق میں سے ہیں، تم لکہ ولا ملک وما ملک، تو ہی مالک ہے وہ مالک نہیں ہے، ان کا کوئی حق نہیں ملکیت میں لیکن تو نے ان کو دے رکھا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یقولون ھذا وھم یطوفون بالبیت، وہ یہ کلمات ادا کرتے ہوئے بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ اگر صرف اعمال ہی جنت میں جانے کا سبب ہوں تو وہ حج جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، وہ حج جو اللہ مقبول کرتا ہے قبول کر لیتا ہے اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو حج کرتا ہے اللہ تعالی کے لیے اور اس میں ان ایام میں کوئی گناہ والی بات نہیں کرتا، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ حج سے بیت اللہ سے اپنے گھر ایسے واپس آتا ہے، گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے، ولدتہ امہ جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا، جیسے اس بچے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا اسی طرح اس حاجی پر جس کا حج اللہ قبول کر لیتا ہے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ترفع اہل الحاج رجلا ولا تضع یدا الا کتب اللہ له بها حسنہ او محا عنہ سیئہ او رفع درجہ۔ حج کرنے والے اپنا قدم اٹھاتے ہیں، سفر طے کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس قدم اٹھانے کے بدلے کتب لہ کتب اللہ لہ بہا حسنہ، اللہ اس ایک قدم کے اٹھانے پر اللہ اس کے لیے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، او محا عنہ سیئہ یا اس قدم اٹھانے کے بدلے اللہ اس کے گناہوں سے ایک گناہ مٹا دیتے ہیں، اور رفع درجہ یا اللہ تعالیٰ اس کے درجات میں ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحاج والعمار، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے، وفد اللہ، یہ تو اللہ کے مہمان ہیں، ان دعاہ اجابہم، اگر یہ اللہ تعالیٰ کو پکاریں اجابہم، اللہ ان کی پکار کو ان کی فریاد کو سنتا ہے اور قبول کرتا، وَإِنِ اسْتَغْفَرُوا غُفِرَ لَهُمْ، اور اگر یہ اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگیں ان کو بخش دیا جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احل بحج او بعمرۃ من المسجد الاقصی الى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووجبت له الجنہ، کوئی شخص حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے بیت اللہ پہنچتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا، ووجبت له الجنہ، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کو واجب کر دیتا۔ یہ عمل جو ارکان اسلام میں سے ہے، اگر یہی عمل کافی ہو تو مشرکین مکہ میں سے کوئی بھی جنتی ہونے کے سوا باقی نہ رہے، سب کو جنت مل جائے۔ مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، اپنی داڑیوں سے بیت اللہ کی صفائی کیا کرتے تھے، بیت اللہ آنے والے حاجیوں کو ستو گھول کر پلایا کرتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے، یہ سب نیکیاں اپنی جگہ پر ہیں لیکن چونکہ وہ اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا عمل قبول نہیں کیا اور ان سب لوگوں کا ٹھکانہ جہنم. ہماری بدقسمتی کہ ہم لوگوں کی اکثریت جو یہاں سے بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے جاتی ہے اکثریت کو عقیدے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ عقیدہ کیا ہے. وہ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ سائی کا روزہ ہے جس کے گرد ہم طواف کر رہے ہیں, یہ اللہ کے نبی کی قبر ہے جس کا ہم طواف کر رہے ہیں. خاص کر بر صغیر کے حاجیوں نے مسجد نبوی میں ایسا طرز اپنایا ہوا تھا کہ جو طواف کے مانند تھا, جیسا بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا طواف کیا کرتے تھے. ان حالات کو دیکھتے ہوئے وہاں کے علماء نے, وہاں کی حکومت نے وہ راستہ بند کر دیا جس سے لوگ طواف کی ایک شکل بنا لیا کرتے تھے. جو آدمی اتنی رقم خرچ کر کے جائے اور اس کو یہی پتا نہ ہو کہ بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے یا نبی کی قبر کا طواف ہوتا ہے. میں یہاں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے لیے آیا ہوں یا سائی کا روزہ دیکھنے کے لیے آیا ہوں؟ جہالت کی حد یہاں تک پہنچتی ہے کہ بعض لوگ جن کو علم نہیں ہوتا کہتے ہیں اس کالے کوٹھے کا تو ہم نے چکر لگا لیا, اب بتاؤ دوڑے کہاں لگانی ہے. وہ صفا مروہ کی سائی کو دوڑے سمجھتے ہیں اور اس کالے گھر کو اس کے گھر چکر لگانا سمجھتے ہیں کہ بس یہی حج ہے. یہ حج کیا ہے؟ حج کے تقریباً جتنے ارکان ہیں اس میں سے اکثریت ایسی ہے جس کا تعلق ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُمْ. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا, فَأَتَمَّهُمْ, ابراہیم علیہ السلام نے ان باتوں کو پورا کر دیا جیسا اللہ کا حکم تھا, جیسی اللہ کی منشا تھی ابراہیم علیہ السلام نے ویسے ہی کر کے دکھایا. قال انی جاعلک للناس اماما, اللہ نے کہا اے ابراہیم میں نے تجھ کو آزمایا اور تو آزمائش میں پورا اترا, انی جاعلک للناس اماما, میں تجھے لوگوں کے لیے امام بنانے لگا ہوں. یہ میرا ایوارڈ ہے, صلہ ہے, بدلہ ہے کہ تو نے میری باتوں پر عمل کیا, میں نے تیرے درجے اور مقام کو اتنا بلند کیا کہ تجھے لوگوں کا امام بنا دی. قال ومن ذریتی, ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ میری اولاد کو بھی بنائے گا. قال لا ینال احد الظالمین, اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جن پر اتنا انعام کیا لیکن صاف صاف بتلا دیا لا ینال احد الظالمین, ظالموں کے ساتھ میرا وعدہ پورا نہیں ہوتا. اے ابراہیم تیری اولاد میں سے جو لوگ مسلمان بن کر رہیں گے ان سے میرا یہ وعدہ ہے کہ میں ان کو بھی بلند کروں گا, لیکن تیری اولاد میں سے اگر کسی نے میرے ساتھ شرک کیا, وہ ظلم عظیم کیا جس سے بڑا ظلم کائنات میں کوئی نہیں, لا ینال عهد الظالمین, اے ابراہیم ظالموں کے ساتھ پھر میرا کوئی وعدہ نہیں. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ, اللہ تعالیٰ نے اس بیت اللہ کو ٹھکانہ بنایا, امن کی جگہ بنایا لوگوں کے لیے. وَأَمْنَا وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, ابراہیم علیہ السلام نے جن پتھروں پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی تھی, بیت اللہ آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا لیکن حوادث زمانہ کی وجہ سے یہ گر گیا, بنیادیں موجود تھیں. وَإِذْ يَرْفَعُ الْقَوَاعِدَ, جب ابراہیم علیہ السلام ان بنیادوں کو بلند کر رہے ہیں, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، جب ابراہیم علیہ السلام ان بنیادوں کو اٹھا رہے ہیں اور وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، وہ جگہ اس جگہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا کہ میرے گھر کو پاک کرنا کن لوگوں کے لیے؟ وہ جو اعتکاف کریں گے آ کر، وہ جو رکوع اور سجود میں پڑے ہوئے ہوں گے، ان لوگوں کے لیے میرے گھر کو پاک رکھنا، طواف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک رکھنا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ، ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس گھر اس شہر کو امن والا بنانا اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دینا، ان میں سے کن لوگوں کو پھلوں میں سے رزق دینا؟ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اللہ جو تجھ پر ایمان لے کر آئے اور آخرت کے دن پر ایمان لے کر آئے، ان لوگوں کو تو پھلوں سے رزق دینا۔ اللہ تعالی نے جواب دیا، قال ومن کفر، اے ابراہیم جس نے ہمارے ساتھ کفر کیا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اے ابراہیم جس نے ہمارے ساتھ کفر کیا، ہم اس کو بھی دنیا کا فائدہ دیں گے اور پھر اس کو عذاب علیم کی طرف گھسیٹیں، جہنم کا عذاب اس کو چکھائیں گے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ برا ٹھکانہ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو کھڑا کر رہے تھے، اونچا کر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کا بیٹا اسماعیل بھی تھا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہم اس بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کرنا، اور تو سننے والا اور جاننے والا، ربنا وجعلنا مسلمین لک وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لینا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری اولاد میں سے بھی اپنا فرما بردار ان لوگوں کو بنانا، اُمَّتًا مُسْلِمَتًا، میری اولاد میں سے بھی ایسی امت، ایسا گروہ ہو جو مسلمان ہو، لَكَ تیری، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ ہمیں حج کا طریقہ بتلانا، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ ہم پر مہربان ہو جانا، ہماری توبہ قبول کر لینا، اس لیے کہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا، رَبَّنَا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے اللہ ہماری دوسری دعا یہ ہے کہ ان میں سے مکے والوں میں سے رسول بنا کر بھیجنا جو ان پر تیری آیات پڑھے، ان کو کتاب سکھائے اور ان کو حدیث سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو ہی غالب اور حکمت والا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، اے اللہ اس گھر کو امن والا بنانا، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے، ان کی پوجا پاٹ سے محفوظ رکھنا، اس سے بچانا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے، شرک سے محفوظ رکھنا، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ ان لوگوں نے بہت سو کو گمراہ کر دیا، فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اے اللہ جو میرے پیچھے لگے گا وہ مجھ میں سے ہے، اس کو بخش دینا، اس کے گناہوں سے درگزر کرنا، وَمَن عَصَانِي، اور جو میری نافرمانی کرے گا، فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اے اللہ تو تو پھر بھی بخشنے والا اور رحم کرنے والا. ربنا انی اسکنت من ذریتی بباد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو اس جگہ ٹھہرایا ہے بباد غیر ذی زرع جہاں کوئی فصل نہیں ہے, جہاں باغات نہیں ہیں, سایہ دار درخت نہیں ہیں. عند بیتک المحرم, اے اللہ میں نے اس اپنی اولاد کو اس لیے اس وادی میں اتارا ہے یہ تیرے گھر کے پاس. ربنا لیقیم الصلاۃ, اللہ اس لیے میں نے ان کو یہاں بسایا ہے کہ تاکہ یہ نماز قائم کریں. فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم, اے اللہ تو بھی پھر مہربانی کرنا لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف راغب کر دینا, اس شہر کی طرف راغب کر دینا. وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون, اور ان کو پھلوں سے رزق دینا تاکہ یہ تیرا شکریہ ادا کر سکے. یہ بیت اللہ کی پوری ہسٹری ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد گھوم رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بڑھاپے میں خوشخبری دی اور اس خوشخبری کا شکریہ ابراہیم علیہ السلام کن الفاظ میں ادا کرتے ہیں. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق, اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ کو بڑھاپے میں اسماعیل بھی دیا اور اسحاق بھی دیا. ان ربی لسمیع الدعاء, میرا رب دعاؤں کو سننے والا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ اے ابراہیم میں تجھے اسماعیل دینے والا ہوں, اسحاق دینے والا ہوں. دو بیٹے ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں دیے. فلما بلغ معه السعی, جب اسماعیل علیہ السلام ذرا بڑے ہو گئے, باپ کا ہاتھ بٹانے لگ گئے, ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. اے ابراہیم, اے اسماعیل, میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترا, اب تو بتلا کہ تیرا کیا خیال ہے. یہ اس وقت کی آزمائش تھی کہ جب بیٹا جوان ہو گیا. اسماعیل کے بارے میں ایک اور آزمائش تھی جو بچپنے میں ہی ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ اماں ہاجرہ کو اور اپنے چھوٹے سے بچے اسماعیل کو جو بھی بچپنے میں ہے, ابھی ہی پیدا ہوا ہے, جاؤ اس کو وہاں چھوڑ کر آؤ. غرض کیا ہے؟ عند بیتک المحرم, بیت اللہ کے قریب ان کا بسیرا ہو تاکہ بیت اللہ آباد رہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم سنا اور چل پڑے. ہم بھی مسلمان بنتے ہیں اور جنت کے طالب ہیں, جنت چاہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام بھی مسلمان تھے. وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک, اے اللہ مجھ کو تو اپنا فرما بردار بنا لینا, مسلمان بنا لینا, میری اولاد میں سے بھی ایک جماعت ایسی ہو جو تیری ہی فرما برداری کرے. ہم بھی فرما بردار ہیں اور ابراہیم علیہ السلام بھی فرما بردار ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ جاؤ اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو اس جگہ چھوڑ کر آؤ, بواد غیر ذی زرع, جہاں کوئی فصل نہیں, جہاں باغات نہیں, سایہ دار درخت نہیں, کوئی عمارت نہیں. اب ابراہیم علیہ السلام چونکہ نبی تھے, مسلمان تھے, اللہ کے فرما بردار تھے, اللہ کا حکم ملا اور چل پڑے. جب اس جگہ پر پہنچ گئے اور واپس پلٹنا چاہا ابراہیم علیہ السلام نے, اماں ہاجرہ پوچھتی ہے اے ابراہیم یہاں ہمیں چھوڑ کر تو واپس جا رہا ہے کس کے سہارے؟ جنگل بیابان, ریتلا علاقہ, ریت کے ٹیلے, کوئی گھر نہیں, کوئی ٹھکانہ نہیں, اس میدان میں چھوڑ کر تو ہمیں جا رہا ہے, آخر یہ تو بتلا کس کے کہنے پر, کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام چونکہ قدرتی طور پر انسان کو دکھ ہوتا ہے، بشریت کا تقاضا تھا، ابراہیم علیہ السلام بھی جذبات میں آئے ہوئے تھے، بیوی کا جواب زبان سے ادا نہ کر سکے کہ میں کیا کہوں گا اس کو، انگلی آسمان کی طرف بلند کر کے کہا اس کے سہارے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کے کہنے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس نے مجھ کو حکم دیا ہے میں تجھ کو چھوڑ کر یہاں جا رہا ہوں۔ اما ہاجرہ کا ایمان بھی چونکہ مضبوط تھا، کہنے لگی اگر اس کے کہنے پر اور اس کے سہارے چھوڑ کر جا رہا ہے تو وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ہم میں بھی کوئی ایسا ہے جو اللہ کے حکم پر اپنی بیوی کو چھوڑ کر آ جائے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، صبح کی نماز میں، عشاء کی نماز میں؟ ہم میں سے بھی کوئی ایسا ہے جو اللہ کا حکم سننے کے بعد بیوی کو صاف صاف بتلا دے کہ میں تو وہی کروں گا جس کا حکم میرے اللہ نے مجھ کو دیا؟ ہم بھی جنت کے طلبگار ہیں اور وہ بھی جنت کا طلبگار تھا، اللہ نے اس کو امام بنایا ہے اطاعت کی وجہ سے، فرما برداری کی وجہ سے، اور ہماری قسمت میں الا من رحم ربی، جس پر میرا رب تو رحم کرے وہ تو جنت میں داخل ہو سکتا ہے، ورنہ ہمارے کرتوت، ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ جن کو پیش کر کے ہم اللہ سے جنت کا سوال کر سکیں۔ اب جو کچھ کھانے پینے کے لیے تھوڑا بہت تھا وہ تو ختم ہو گیا، اب کیا کریں، بچہ پیاسا بلک رہا ہے اور اماں ہاجرہ اپنے بچے کی پیاس دیکھ رہی ہیں، ماں ہے اپنی پیاس بھول جاتی ہے، بچے کی پیاس کی وجہ سے تڑپتی ہے، چکر لگاتی ہے، صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں، کبھی صفا پر چڑھتی ہے پھر نیچے اترتی ہے دیکھنے کے لیے کہیں بچہ مر تو نہیں گیا، پھر مروہ پر چڑھتی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہیں سے کوئی قافلہ ہی آ جائے، کہیں سے پانی کا کوئی نام و نشان ہی نظر آ جائے، کوئی پانی دینے والا مجھ کو مل جائے میں اس سے پانی لے لوں اور اپنے بچے کی پیاس بجھا دوں، اس کو بچا لوں۔ پھر کوئی نظر نہیں آتا، پھر پلٹتی ہے اپنے بچے کو دیکھتی ہے، اسی طرح چکر لگتے ہیں اماں ہاجرہ کے، کبھی صفا پر کبھی مروہ پر۔ اللہ کو یہ دوڑ ایسی پسند آئی، اماں ہاجرہ کا بھاگنا ایسا پسند آیا، ہر آج حاجی کے ذمے یہ لگا دیا کہ تیرے ذمے بھی ایسے ہی ہے جیسے اماں ہاجرہ بھاگی تھی، تو بھی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ۔ جب آ کر دیکھا اسماعیل علیہ السلام کے قدموں میں ایک چشمہ پھوٹ رہا ہے، وہ پانی بہنے لگا، اماں ہاجرہ نے اس کے آگے مٹی لگائی اس کو روکنے کے لیے، اور زبان سے بھی کہا زم زم، رک جاؤ رک جاؤ، تاکہ یہ تھوڑا سا پانی ہے، ننا سا چشمہ ہے، یہ پھوٹا ہے، اب یہی تھوڑا سا پانی کہیں ختم جلدی نہ ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ہماری ماں ہاجرہ پانی کو زمزم نہ کہتی، یہ پانی نہروں کی صورت میں چلتا اور لوگوں کی زمینوں کو سیراب کرتا۔ اور آج بھی اس پانی کی خاصیت یہ ہے، منوتنوں کے حساب سے ہر روز پانی نکل رہا ہے لیکن کوئی کمی نہیں، کتنے دن پانی کو رکھے رکھو کوئی ذائقے کی تبدیلی اس میں نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام، ان کی وجہ سے وہ چشمہ پھوٹا، لوگوں نے پانی دیکھا، وہاں آ کر بسیرا کیا، بستی بن گئی۔ ابراہیم علیہ السلام بھی آ گئے، جب بیٹا جوان ہو گیا، ہاتھ بٹانے لگ گیا، ابراہیم علیہ السلام دوسری آزمائش ابراہیم علیہ السلام کی، اپنے بیٹے سے کہنے لگے اے بیٹا میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، فنظور ماذا ترا، تیرا کیا خیال ہے؟ اگر بیٹا ہماری طرح نالائق ہوتا تو اپنے باپ کو جواب دیتا کہ تیرا بوڑھے دماغ خراب ہو گیا، کتنے والدین ایسے ہیں جو بیٹوں کی آ کر شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بڑا گستاخ ہے، بڑا بے ادب ہے، باپ کو مارتا، باپ کا نام کتا اور ماں کا نام کتیا رکھا ہوا ہے، مائیں آ کر روتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرا بیٹا مولوی ہے، پڑھا لکھا ہے لیکن مجھے مارتا پیٹتا ہے، ہماری طرح کوئی نالائق ہوتا تو باپ کو کہتا بوڑھے بڑھاپے میں تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، چل گیا ہے تیرا دماغ، تو کیا کہہ رہا ہے کہ میں تیری چھری کے نیچے لیٹ جاؤں تو مجھ کو ذبح کر لے، شیطان نے تجھ کو گمراہ کر دیا. لیکن اسماعیل علیہ السلام ایسے فرما بردار، کہنے لگے یا بطف الما تمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے ابا جس کام کا تجھے حکم ملا ہے اس کو کر ڈال، آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام ان آزمائشوں میں پورے اترتے رہے، اور اللہ اس کے بدلے میں ان کو صلہ دیتا رہا، بدلہ دیتا رہا. ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ چھری اپنے بیٹے کے گلے میں چلائی، وطلہ للجبین، اس کو پیشانی کے بل نکال لیا. اب پیشانی کے بل کیوں لٹایا؟ کہیں بشریت کے تقاضے کی وجہ سے جب میں بیٹے کے گلے پر چھری چلانے لگوں، کہیں بیٹے کی نگاہوں میں عاجزی اور مسکینی نہ آ جائے، کہیں میرا ہاتھ کانپ نہ جائے، میں چھری چلانے سے انکار نہ کر بیٹھوں، بیٹے کی شکل کو دیکھ کر، اس کے تڑپنے کو دیکھ کر کہ میرے چھری چلانے کی وجہ سے یہ کیسے تڑپے گا. ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پیشانی کے بل زمین کی طرف اس کا چہرہ کر لیا تاکہ آخری وقت میں بیٹے اور باپ کی نگاہیں آپس میں ملے نہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پکارا، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ہم نے تجھ کو آزمانا تھا، تو نے آزمائش کو پورا کر دیا، میں نے تجھے حکم دیا، تو نے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی، بس یہی میں چاہتا تھا. اے ابراہیم تیرے دل میں میری محبت اتنی زیادہ ہو، اشد حبا للہ، اللہ تعالی سے اتنی شدید محبت ہو کہ جب میں تجھ کو یہ حکم دوں کہ بیٹے کے گلے پر چھری چلا، تو چلا دے، میں نے تجھ کو آزمانا تھا، قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقط ذاک طعم الایمان، اس آدمی نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا. من ابغض للہ، جو اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھتا ہے، من احب للہ، جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے، من اعطى للہ و منع للہ، جو اللہ کے لیے کسی کو دیتا ہے اور اللہ ہی کے لیے کسی سے روک لیتا ہے، فقط ذاک طعم الایمان، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے احکام کو پورا کر کے دکھایا، اللہ ہم سے بھی سوال کرتا ہے، ہم سے بھی پوچھتا ہے، ہم سے بھی مطالبہ کرتا ہے، کہتا ہے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دے، ہمیں اس آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا کہ یہ کہہ دے کہ بیٹے کے گلے پر چھری چلا دے. یہ تو بڑے ایمان کی بات ہے، جس کا ایمان اتنا پختہ ہو اللہ وحی کے ذریعے اس کو اطلاع دیتا ہے. ہم پر کوئی وحی نہیں، نہ ہماری ایسی آزمائش ہے، لیکن ہاں اللہ ہمیں یہ حکم ضرور دیتا ہے بیٹے کی جو خواہشات ہیں وہ غلط ہیں، ان پر چھری چلا دے. بیٹی کی خواہشات پر چھری چلا دے، بیوی کی خواہشات پر، رشتہ داروں کی خواہشات پر چھری چلا دے. اگر ہمارا ہاتھ ان کی خواہشات پر پھرتا ہے اور چھری چلا دیتا ہے، ان کی بات نہیں مانتا، ہمارا شمار بھی ابراہیم علیہ السلام کی صف میں ہو. اور اگر ہم نے ایک طرف بیٹے کی خواہشات، رشتہ داروں کی باتیں، بیوی کی خواہشات دیکھیں، اور دوسری طرف اللہ کا حکم دیکھا اور انکار کر دیا کہ یا اللہ ہم نہیں مانتے تیری بات، پھر بھی ہم جنت کے طلبگار ہیں، پھر بھی ہم حج کرنے کے بعد اس وعدے کے، اس مغفرت کے حقدار ہیں کہ جو آدمی بیت اللہ کا حج کرتا ہے وہ گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا. بیت اللہ جائیں، حج کریں، لیکن ذہن میں پہلی بات کیا رکھیں؟ لبیک اللہم لبیک. جب میقات پر پہنچے اپنی زبان سے الفاظ ادا کریں، لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، قبر والے تیرے شریک نہیں، انبیاء تیرے شریک نہیں، اولیاء تیرے شریک نہیں، چھوٹے تیرے شریک نہیں، بڑے تیرے شریک نہیں، اللہ تو اکیلا ہے، تیری ذات میں کوئی شریک نہیں، تیری صفات میں کوئی شریک نہیں، تو بے مثل ہے، لیس کمثلہ شیء، تیری مثال اور کوئی نہیں، تیری صفات کا حامل اور کوئی نہیں، ولا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ میں تیرے احکام میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. اگر جس آدمی کا یہ عقیدہ ہے وہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اللہ کے احکام میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اس کا حج حج مبرور ہے، اللہ اس حج کو قبول کرتا. اور اگر ہو مشرک، ہو قبر پرست، ہو گیارہویں دینے والا، ہو قبروں پر چادریں چڑھانے والا، قبروں پر تعمیر کرنے والا، قبر والوں کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنے والا، ان کو بری کرنے والا، گنج بخش اور فیض بخش سمجھنے والا، ان کو اولاد دینے والا سمجھنے والا، ان کو داتا ماننے والا، اگر وہ جا کر بیت اللہ میں کہے لبیک اللہم لبیک، لا شریک لک لبیک، اللہ میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، لیکن اس کا عمل یہ بتلائے کہ ہاں تیرے شریک ہے، علی حجویری تیرا شریک ہے، بری مان تیرا شریک ہے، دولے شاہ تیرا شریک ہے، یہ ملتان والا تیرا شریک ہے، یہ بہاءالدین زکریا تیرا شریک ہے، اس کا عمل یہ بتلائے، تو جیسے مشرکین مکہ کے مقدر نے ان کی قسمت میں جہنم کا گڑھا تھا، ایسے ہی اس آدھی کی قسمت میں جہنم تھا. پہلے عقیدے کو درست کرو حج پر جانے سے پہلے، عمل بعد میں ہوگا، پہلے بنیاد ہوگی، پہلے عقیدہ ہوگا. تو یہ کہنے آیا ہے، زبان سے یہ کہتا ہے اللہ میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں. چونکہ ہم عربی جانتے نہیں اس لیے ہم یہیں تک کہہ دیتے ہیں. مشرکین مکہ چونکہ لا الہ الا اللہ کا لبیک اللہم لبیک، لا شریک لک لبیک کا مفہوم سمجھتے تھے، اس لیے ساتھ ساتھ یہ کہہ دیتے تھے الا شریکن تم نے کہو وما ملک، ہاں اللہ تیرے ایسے شریک ہیں، تو نے ہی ان کو دے رکھا ہے، وہ خود کسی کام کے نہیں. ہم اگر عربی جانتے ہم بھی یہ کہہ دیتے ہاں اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، لیکن داتا تیرا شریک ہے، وہ ہمیں دیتا ہے، بری مان تیرا شریک ہے، وہ ہمیں مقدمات سے بری کرتا ہے، یا اللہ وہ گنج بخش اور فیض بخش ہے جس کی قبر پر جا کر ہمیں خزانے ملتے ہیں، ہماری بوریوں میں اگر شکر بھری ہم ان کو کہیں یہ ریت ہے، وہ ریت بن جاتی ہے، اور پھر ہم اس سے جا کر معافی مانگیں اور کہیں وہ تو شکر تھی، وہ شکر بن جاتی ہے. یا اللہ وہ تیرے شریک، ہم اپنے عمل سے یہ ثابت کریں. تو جس طریقے سے مکہ کے مشرک جہنم میں گئے تھے ہم بھی جہنمی. اس حج کا کوئی فائدہ نہیں، اس حاجی کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس کے لیے آسمان سے کوئی ندا بلند نہیں ہوگی کہ اس کا حج میں نے قبول کر لیا ہے. جو آدمی اپنے عمل پہ ثابت کرتا ہے اللہ کے بہت سے شریک. لا الہ الا اللہ، جب بندہ اس عقیدے کا اقرار کرتا ہے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تو اکیلا الہ ہے، اکیلا مشکل کشا ہے، علی مشکل کشا نہیں، تو اکیلا حاجت روا ہے، گیارہویں والا پیر حاجت روا نہیں، تو اکیلا بگڑی بنانے والا ہے، عبد القادر جیلانی بگڑی بنانے والا نہیں، تو اکیلا اولاد دینے والا ہے، دولے شاہ اولاد دینے والا نہیں، تو اکیلا رزق کی تنگی اور اس کے کھولنے کا مالک ہے، کوئی گنج بخش قبر والا، کوئی فیض بخش نہیں. جب انسان یہ عقیدہ بنا لیتا ہے پھر یہ حج کو جائے، آسمان سے ندا آتی ہے جب وہ لبیک کہتا ہے، اللہ کہتا ہے میں نے تیرے حج کو قبول کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذ خرج الرجل حاجا بنفقة طیبة ووضع رجله فی الغرب فنادى لبیک اللهم لبیک ناداه مناد من السماء لبیک وسعدیک زادک حلال وراحتک حلال وحجک مبرور۔ جب انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے بنفقة طیبة، حج کے لیے وہ مال خرچ کرتا ہے جو بالکل پاک ہے۔ مشرکین مکہ بھی جب اللہ کی راہ میں دیا کرتے تھے خالص مال دیا کرتے تھے۔ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، بیت اللہ کی تعمیر مشرکین مکہ نے کی اس مال سے کی جو مال بالکل حلال تھا، جس میں کوئی سود نہیں کوئی جوا نہیں۔ پیسے ختم ہو گئے، تعمیر رک گئی، کہنے لگے وہ مال لے کر آؤ جو مال حلال کا مال ہو، اللہ حلال کے مال کو قبول کرتا ہے حرام کے مال کو قبول نہیں کرتا۔ اور ہم لوگوں کا کلمہ دو کا کیا حال ہے؟ رشوت لینے والا ایک نمبر، سود کھانے والا ایک نمبر، فراڈ کرنے والا، لوگوں سے دھوکہ کرنے والا، ملاوٹ کرنے والا دو نمبر، مال بیچنے والا۔ جب مال اکٹھا ہو جائے گا، کوٹھی بنائے گا، اس کے اوپر کیا لکھے گا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، اور یہ کفر۔ جو آدمی حرام کے مال سے عمارت بنائے اور اس پر یہ لکھے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، وہ آدمی کافر ہے کہ ایک حرام کا مال ہے پھر اس کو کہتا ہے کہ یہ ھذا من فضل ربی۔ ہمیں بھی سود کی رقم بینک سے مل جاتی ہے، حرام مال مل جاتا ہے، ہم کہتے ہیں چلو حج ہی کرو، ایسے حاجی کو حج کا ثواب نہیں ملتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ حج کے لیے نکلتا ہے بنفقة طیبة، اس کا مال حلال ہوتا ہے، ووضع رجله فی الغرب، اپنا پاؤں اپنی سواری میں رکھتا ہے، فنادا لبیک اللہم لبیک، اور زبان سے اقرار کرتا ہے، ندا دیتا ہے، کیا اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ ناداہ مناد من السماء، آسمان سے منادی کرنے والا پکارتا ہے لبیک وسعدیک، تیرا پکارنا قبول کر لیا ہے اللہ تعالیٰ نے، بڑا ہی بابرکت۔ زادک حلال، تیرا سفر راہ، زاد راہ، سفر میں لے جانے والا مال حلال کا ہے، راحلتوں کا حلال، جس سواری پر تو چل کے آیا ہے وہ حلال پیسے سے خریدی گئی ہے، حجوں کا مبرور، تیرا حج اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ وَإِذْ خَرَجَ الرَّجُلُ بِالنَّفْقَةِ الْخَبِيثَةِ، اور جب آدمی وہ مال لے کر جاتا ہے جس کو اللہ دیکھنا ہی پسند نہیں کرتا، فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْبِ، وہ اپنی سواری پر اپنا قدم، رکاب میں اپنا قدم رکھتا ہے، فنادا لبیک اللہم لبیک، اور زبان سے کہتا ہے اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں۔ ناداہ مناد من السماء، آسمان سے ایک منادی کرنے والا کہتا ہے، جواب دیتا ہے، لا لبیک ولا سعدیک، اللہ تعالیٰ نے تیرے حج کو قبول ہی نہیں کیا، اللہ نے تیری پکار کو سنا ہی نہیں ہے، اللہ نے تیری پکار کو رد کر دیا۔ زادوں کا حرام و نفقتوں کا حرام، تیرا زاد راہ حرام کا ہے، جو تُو نے خرچ کیا ہے وہ حرام کا ہے، حجوں کا غیر و مبرور، اللہ نے تیرے حج کو قبول نہیں کیا۔ اللہ سے ثواب لینا ہے حج کا تو وہ مال لے کر جائیں جس کو اللہ پسند کرتا ہے، وہ حلال کا مال ہے، حرام کا مال نہیں۔ جو آدمی سود کی رقم لے کر جاتا ہے، جو آدمی دھوکے سے لوگوں کی رقم اکٹھا کر کے پھر اس میں سے خرچ کرتا ہے، ایسا آدمی حج ہزار مرتبہ کرے اللہ ایک مرتبہ بھی قبول نہیں کرتا۔ اب دو شرطیں ہمارے سامنے آئیں، ایک شرط عقیدے کی شرط ہے، حج اللہ کس کا قبول کرتا ہے؟ جس کا عقیدہ صحیح ہے، ورنہ مشرکین مکہ کا حج اللہ قبول کرتا اور ان کو جنت میں داخل کرتا۔ تو دوسری شرط سامنے کیا آئی؟ اللہ اس آدمی کا حج قبول کرتا ہے جس کا مال حلال کا ہے، سود کا نہیں، حرام کا نہیں. اب ہم دیکھیں حج کرنے سے پہلے کیا دو شرطیں ہم میں موجود ہیں. حاجیوں کی اکثریت لا الہ الا اللہ کو سمجھنے والی ہے، حاجیوں کی اکثریت اللہ کی وحدانیت کی قائل ہے، حاجیوں کی اکثریت اللہ کے ساتھ غیر کو شریک نہیں کرتی. اگر کرتی ہے پھر ان کا حج کسی فائدے کا نہیں. اور یہی اثر سامنے بھی نظر آ رہا ہے. حج کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں، عرفات میں کھڑے ہوتے ہیں، منا میں دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، رات کو قیام ہوتا ہے، دن میں قیام ہوتا ہے، اللہ کے سامنے رکوع اور سجود ہوتے ہیں، اور کیا دعا کرتے ہیں؟ یا اللہ مسلمانوں کی حالت بدل دے، یا اللہ مسلمانوں کی ذلت کو عزت میں بدل دے، یا اللہ ان کو ترقی عطا فرما. لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ جو جو ہم دعائیں کرتے ہیں تو ہمارا تنزل ہوتا. آپ کسی آدمی کو جو آپ کا دوست نہیں دشمن ہے، اس کے خوشی کے موقع پر آپ کوئی تحفہ بھیج دیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ آپ کا دشمن آپ کے تحفے کو قبول کرے گا یا واپس لوٹا دے گا؟ وہ کہے گا میں تجھ کو پہچانتا ہی نہیں، تو میرا دشمن، تو میرا تو میری جان کا دشمن، تو میری عزت کا دشمن، اور تو مجھے تحفہ بھیجتا. وہ تحفہ بھیجنے کی وجہ سے ناراض ہوگا. اور اگر کوئی دوست ہو، آپ کا تحفہ بہت کم پیسوں کا ہو، زیادہ پیسوں کا نہ ہو، آپ کی مالی وسعت چونکہ محدود ہے، آپ نے تھوڑے سے پیسوں کا تحفہ لے کر بھیجا، وہ اس تھوڑے سے پیسوں کو جو وہ تحفہ آپ لے کر بھیجتے ہیں اس کو دل کی خوشی سے قبول کرتا ہے، اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے، میرے دوست نے مجھ کو یاد کیا ہے، مجھ کو تحفہ دیا. تحفہ دینے کے لیے سب سے پہلے دوستی بنانی پڑتی ہے، دوستی ہو دشمنی نہ ہو. اب جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عرض پیش کرتے ہیں، اپنی گزارشیں رکھتے ہیں، دعائیں رکھتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، ہم یہ دیکھیں اللہ ہمارا دوست ہے، کہیں اللہ ہمارا دشمن تو نہیں. جو غیر اللہ کو پکارتا ہے اللہ اس کا دوست ہے، جو سود کھاتا ہے اللہ اس کا دوست ہے، جو حرام کا پہنتا ہے اور حرام کی غذا سے اس کی پرورش ہوئی ہے اللہ اس کا دوست ہے. عرفات میں کھڑے ہو کر چاہے اللہ کو سارا دن پکارتے رہیں، اللہ کہتا ہے تو میرا دشمن، میرا تیرا تعلق کوئی نہیں، میں تیری دعاؤں کو سنتا ہی نہیں، تو لاکھ پکار. لیکن جب اللہ کا دوست پکارتا ہے، یا اللہ میں اب اپنی پیشانی زمین پر، ننگی زمین پر رکھ کر تجھ کو پکار رہا ہوں، اللہ ہماری مدد کر دے، اللہ ہماری مشکل حل کر دے، اللہ ہمیں نجات دے دے، اللہ ایسے دروازے کھول دیتا ہے کہ دشمن مرا پڑا ہے اور مارنے والے کا پتہ نہیں کہ اس کا قاتل کون. صحابہ دشمنوں کے پیچھے بھاگے، اللہ سے مدد طلب کی، اللہ نے مدد بھیجی، اللہ کے دوست تھے، ابھی اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ابھی اس پر قابو نہیں پایا کہ پہلے ہی مرا پڑا. یہ دوستی کا ثبوت ہے کہ دیکھ تو میرا دوست ہے، تو میری جماعت کا ممبر ہے، میں تیری مدد کروں. اور اگر دوستی نہیں دشمنی ہے پھر کرتے رہو جو کچھ کرنا. حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور طریقہ کیا اختیار کرتے ہیں؟ جو ہمارے امام کا ہے، جو ہمارے بزرگ کا ہے، وہی طریقہ ہونا چاہیے، دوبارہ دوسرا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں ظہر اور عصر کو اکٹھا جمع کیا اور دو دو رکعتیں پڑھیں، چار چار نہیں پڑھیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں کیا کہا؟ خذو عنی مناسککم، حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ارنا مناسکنا، اے اللہ ہمیں حج کا طریقہ سکھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے طریقہ سیکھ کر کیا کہا؟ خذو عنی مناسککم، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، ہو سکتا ہے میں اگلے سال حج نہ کر سکوں، تمہارے ساتھ نہ آ سکوں۔ نبی نے حج کا طریقہ وہ بتلایا جو اللہ نے ان کو سمجھایا تھا، اللہ کے نبی نے صحابہ کو وہ طریقہ بتلا دیا۔ اس طریقے میں سے ایک طریقہ کیا تھا کہ جب عرفات میں جائیں، ظہر اور عصر کو جمع کریں اور دو دو رکعتیں پڑھیں، قصر کریں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اور پاکستان کے حاجیوں کا کیا طریقہ ہے حج کرنے کے لیے جائیں گے؟ ہم تو حنفی ہیں، چونکہ ہمارے امام نے کہا جمع بین الصلاتین نہیں کرنی، نماز میں قصر نہیں کرنی، پوری پڑھنی ہے، اس لیے ہم دو رکعتوں کی بجائے چار رکعتیں پڑھیں گے اور جمع بھی نہیں کریں گے۔ اب اس آدمی کو بھی حج کا ثواب مل جائے گا جو نبی کے طریقے کو چھوڑ کر امام کا طریقہ رکھتا۔ وہ حج کی کتابیں آپ دیکھ لیں، وہ ان کتابوں کو پڑھیں، اس میں صاف لکھا ہوا ہے۔ چونکہ ہم حنفی ہیں، حنفی امام کی تقلید کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ کی، اور انہوں نے چونکہ حکم دیا ہے کوئی قصر نہیں، کوئی جمع نہیں، علیحدہ علیحدہ نمازیں ہوں اور جمع نہ کیا جائے، چار چار رکھتے پڑی جائے، امام سلام پھیر دے، تم سلام نہ پھیرو، تم کھڑے ہو جاؤ، پوری کرو۔ کیوں؟ تمہارے امام نے جو کہا۔ اب یہ آدمی بھی کہے مجھے حج کا ثواب مل جائے گا، میرے بھائیو، اللہ سے کچھ لینے کے لیے پہلے اللہ سے دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، اللہ سے دوستی ثابت کرو۔ یا اللہ، ہم تیرے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، کوئی الہ ہمارا نہیں ہے۔ یا اللہ، تیرا نبی جو تو نے بھیجا ہے، ہم اس کی اتباع کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں۔ کوئی ڈی سی کسی کی ڈیوٹی لگا دے، چاہے وہ کلرک ہی کیوں نہ ہو، آپ کہیں میں اس کلرک کی نہیں مانتا، میں تو اس کی مانتا ہوں، یہ تو میٹرک فیل ہے، میں تو پی ایچ ڈی کلرک کی بات مانتا ہوں، میں تو اس اے سی اور مجسٹریٹ کی بات مانتا ہوں جس کے پاس ڈگریاں زیادہ بڑی ہیں، اس کے پاس کیا ہے؟ ماسٹر ڈگری بھی نہیں۔ اب حکومت آپ کو غدار بنا کر جیل میں بند کرے گی، یا کہے گی آپ بڑے لائق ہیں، بڑے فرما بردار ہیں کہ آپ بڑے کی بات مانتے؟ ہماری حالت کیا ہے؟ اللہ نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کیا کہا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، میرا نبی چلتا جائے، تم اس کے پیچھے چلتے جاؤ، یہ نماز پڑھے جس طریقے سے تم بھی پڑھو، یہ حج کرے تم بھی اس طریقے سے حج کرو، بس اس کا طریقہ اصل طریقہ ہے۔ ہم نے کیا کہا؟ یا اللہ، تو نے اپنا نمائندہ بھیجا، اپنا نبی اور رسول بھیجا، یہ ریٹائر ہو گیا، یہ بوڑھا ہو گیا، اس کی شریعت بیکار ہو گئی، ہمیں یہ قبول نہیں، ہمیں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، جو سب سے اونچے امام تھے۔ اب یہ اللہ سے دوستی ہے کہ دشمنی؟ یہ آدمی بھی کہے مجھ کو حج کا ثواب مل جائے۔ میرے بھائیو، عمل کرنے سے پہلے اپنی بنیاد کو درست کر لو۔ بنیاد کیا؟ اللہ کی توحید، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اس پر پختہ ایمان، اور پھر مال حلال کا، حرام کا نہیں۔ سود لینے سے رک جاؤ، دغا کرنے سے، دھوکہ دینے سے رک جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے عملوں کو قبول نہیں کرتا جن عملوں میں اس قسم کا مال صرف ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ہدایت نصیب۔
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار۔ اللہ، جو سب لوگوں نے پڑھ لیا ہے کہ ہم نے جو دو کتابیں شائع کی ہیں، اس میں سے پہلا حصہ آئیے عقیدہ سیکھیے، اس کے پہلے حصے کا آج امتحان ہے۔ اس امتحان میں ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ ہماری اسلام دوستی کتنی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اس امتحان کے لیے ہم نے تیار کیا ہے، ان کو یہ کتاب یاد عقیدے کی کروائی ہے یا نہیں، اور اگر کسی والد نے اپنی اولاد کو اس طرف توجہ ہی نہیں دلائی، ٹھیک ہے، حالانکہ ہم نے بچوں کی لالچ کے لیے، کہ بچوں کے دل میں لالچ پیدا ہو کہ اس امتحان کے بعد انعام بھی ملے گا، ہم نے اس کا بھی انتظام کیا ہے، اس لیے جو لوگ یہاں اپنے بچوں کو لے کر آئے ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی کتاب یاد کرنی چاہیے وہ بھی اس امتحان گاہ میں بیٹھیں اور ان سوالوں کے جواب دیں جو اس پیپر میں پوچھے جائیں گے. یہ نماز جمعے کے بعد 2 بجے کے قریب امتحان ہو. کیا جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب اسے کوئی بیماری لگ جاتی ہے تو اس بیماری میں اسے شراب پلانی چاہیے؟ نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب خود بیماری ہے, یہ علاج نہیں. کیا گھوڑا حلال جانور ہے؟ کیا اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے؟ گھوڑا حلال جانور ہے, حدیث میں بھی آیا ہے اور فقہ حنفیہ میں بھی موجود ہے, امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی گھوڑا حلال ہے. اگر کوئی شخص سجدے کی آیت سنے, کیا اس کے اوپر سجدہ کرنا واجب ہے؟ سجدہ واجب نہیں. اگر کر لے, پڑھنے والا کر لے تب بھی تب ثواب ہے, نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں. سننے والا کر لے ثواب ہے, نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں. اگر کوئی شخص زمین پر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو اور کوئی دوسرا شخص اس سے اونچی جگہ پر اس کے پاس بیٹھ سکتا ہے, یعنی قرآن پڑھنے والا نیچے ہو اور دوسری اونچی جگہ پر بیٹھا ہو, یہ نیت کا معاملہ ہے. اگر دل میں قرآن کی توہین مراد ہے پھر اس آدمی کو گناہ ملے گا, ورنہ اونچی جگہ بیٹھ سکتا ہے, کوئی گناہ نہیں. ایک دکاندار ایک چیز نقد قیمت پر 500 کی فروخت کرتا ہے اور اگر کوئی گاہک اس سے قسطوں میں لینا چاہے تو اس سے 700 روپے زیادہ لیتا ہے. یہ قسطوں کے معاملے میں نقد اور ادھار دی جا سکتی ہیں, لیکن یہ پہلے طے کر لے کہ یہ چیز میں تجھ کو ادھار دے رہا ہوں یا نقد. اور اگر وہ ادھار دے رہا ہے اس کی ریٹ وہ طے کر کے زیادہ طے کر لیتا ہے تب بھی جائز ہے, حرام نہیں. اگر کوئی شخص کسی وجہ سے عصر اور فجر کی نماز نہ پڑھ سکے تو کیا وہ عصر کی نماز کو مغرب یا عشاء کی نماز کے ساتھ ملا کر پڑھ سکتا؟ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نیند کی وجہ سے نماز نہ پڑھ سکا, جب اٹھے وہی وقت ہے اس کا نماز پڑھنے کا, فوراً نماز ادا کر لے. اس لیے اس کو مغرب یا عشاء کے ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں, جب بھی اس کو وقت ملے فوراً پڑھ لے. اگر عصر کا وقت بالکل نکل گیا ہے مغرب کے ساتھ پڑھ لے. اگر کوئی شخص بغیر وضو کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو یعنی زبانی پڑھ رہا ہو اور اس تلاوت کے دوران اگر کوئی سجدے کی آیت آئے تو بغیر وضو سجدہ کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے, سجدہ تلاوت بغیر وضو کیا جا سکتا ہے. عصر کی فرض نماز پڑھنے کے بعد اور مغرب کی نماز سے پہلے کیا کوئی نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ فرض نماز پڑھنے کے بعد مغرب تک کوئی نفل نہیں ہے, اور مغرب کی نماز سے پہلے اذان کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 نفل ثابت ہیں, 2 رکعت ثابت ہیں. زوال کے وقت سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ بات درست ہے کہ زوال کے وقت کسی قسم کی کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ ہاں, زوال سے یعنی جب سورج سر پر ہو اس وقت کوئی نماز نہ پڑھی جائے, جب زوال ہو جائے یعنی سورج ڈھل جائے اس وقت نماز پڑھی جائے. حضرت ابو بکرہ کی حدیث ہے کہ جب رکوع میں آ کر ملے تھے تو آپ نے فرمایا اللہ تمہارے شوق کو زیادہ کرے, آئندہ ایسا نہ کرنا. یہ حدیث کون سی کتاب میں آئی ہے؟ یہ بخاری کی روایت ہے. کیا رکوع کی رکعت ہو جاتی ہے جیسا کہ مسلم شریف اور ابو داؤد میں آیا ہے کہ جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لی؟ اور اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ فاتحہ فرض نہیں, اگر مقتدی پر فاتحہ فرض ہوتی تو آپ یہ نہ فرماتے جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لی. یہ روایت جو ہے جو اس نے بیان کی مسلم کی نہیں ہے, ابو داؤد میں ہے. من ادرک رکعت فقط ادرک الصلاۃ, جس نے رکعت پا لی اس نے نماز پا لی. اب رکعت کا ترجمہ یہاں رکوع کیا گیا ہے جو غلط ہے. فاتحہ فرض ہے, اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی, وہ رکعت نہیں ہوتی. اقامت کتنی اونچی کہنی چاہیے؟ اتنی اونچی کہ جو لوگ سن لیں. اقامت کس کو کہنی چاہیے؟ زیادہ حق اس کا ہے جس نے اذان کہی ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ کے رسول ہیں. کیا اس لفظ کے معنی حاضر ہیں کہ اس سے مراد حاضر ہونا ہے؟ لفظ ہے یا ہیں, یہ تو حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب اگر کسی سے کوئی پوچھا جائے آپ کے والد ہیں اور اس کا والد اس مجلس میں نہ ہو تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ اگر وہ کہہ دے ہاں میرے والد ہیں, اس کا معنی یہ ہے وہ گھر پر ہیں, تو اس کا معنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں. ہیں کا ترجمہ یہ نہیں کہ ہر جگہ حاضر ناظر. اگر ہیں کا ترجمہ یہ ہو کہ ہر جگہ حاضر ناظر تو ان کے والد ہیں, اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ بھی ہر جگہ حاضر ناظر ہیں. یہ ترجمہ نہیں, یہ ویسے ہی بستوق بنایا. میری صحت اکثر خراب رہتی ہے, دعا کریں اللہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. قبر کے اوپر مسجدیں بنانا صحیح نہیں. روضہ رسول کی مسجد نبوی کے اندر ہونا قرآن حدیث کی روشنی میں کیسا ہے؟ کہ عورتیں روضہ رسول پر جا سکتی ہیں؟ اللہ کے نبی کی قبر وہاں ہے جو حجرہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. اس حجرے میں آپ کی قبر بنائی گئی اور اللہ کو یہ منظور تھا کہ اس قبر کی پرستش نہ کی جائے. اگر یہ باہر ہوتی پتہ نہیں لوگ کیا کرتے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر حجرے میں ہے, اور وہ حجرہ مسجد نبوی کے ساتھ تھا, مسجد میں قبر نہیں بنی بلکہ اس حجرے میں قبر بنی. عورتیں بھی اگر جیسا کہ حدیث میں آتا ہے مسجد نبوی میں جائیں تو نبی کی قبر پر حاضری دے سکتی. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ وینہٰ عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آزان دیتے وقت اور تکبیر کہتے وقت ناخن چومتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر یہ لوگ انگوٹھے چومتے ہیں کہ اس میں نبی کا نور آ جاتا ہے. یہ ویسے ہی کہانی بنائی گئی ہے قرآن و حدیث میں, اس کا کوئی ثبوت نہیں. قربانی جائز نہیں تو دوسرے چھپایوں کی طرح اس پالتو چھپائے کی حلت یا حلال ہونا کہاں سے ثابت ہے؟ یہ قرآن سے ثابت ہے. وہ بہیمۃ الانعام, اور چھپائے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ درندے. اور یا اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ گدھا جو ہے وہ بھی حرام ہے. جو چیزیں حرام ہیں وہ حرام ہیں اور جو باقی چھپائے ہیں وہ حلال ہیں. کیا زکوٰۃ مشرک یا ضعیف العقیدہ شخص کو دی جا سکتی ہے؟